یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو حجتیں کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا اور نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہے ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رف و چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ یعنی ایک تو اپنی گمراہی کا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکنے کا، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ یہاں یہ قیامت کے دن ایک گواہ کے پیش ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون ہوں گے؟ بعض روایات میں آتا ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کا کام کیا تھا، لوگوں کو حق بات بتائی تھی اور لوگوں نے ان کی بات مان کر نہ دی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا، تم نے حق پہنچا دیا؟ وہ جواب دیں گے، جی ہاں۔ اور پھر لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم غلطی پر تھے، لیکن اس وقت غلطی کا اعتراف فائدہ نہ دے گا، یا بعض اوقات اپنی غلطی کا انکار کر دیں گے اور جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کا کوئی جھوٹ قبول نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے ان کو خبردار کر دیجئے جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا۔ پہلے ہر امت کے گواہ کی بات ہے اور پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا گیا کہ جو اس امت کے خلاف گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، یعنی اہل مکہ اور جن لوگوں کے پاس آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، ان کی گواہی آپ دیں گے کہ انہوں نے بات کو کتنا قبول کیا۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ بشرا للمسلمین، بات ماننے والوں کے لیے خوشخبری۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ قرآن پاک کی یہ آیت نہایت جامع آیت ہے جس میں تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اور تین سے روکا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کے دل میں اسی آیت کی بنا پر ایمان پیدا ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، کیا واقعی اللہ نے ان باتوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا وہ کس قدر نقصان دہ ہیں۔ تو یہ آیت ان کے لیے اسلام کے لیے محبت کا سبب بنی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اسے جمعہ کے خطبے میں شامل کرنے کا حکم دیا اور آج تک یہ جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ جن تین چیزوں کے کرنے کا حکم ہے اس میں سب سے پہلے عدل ہے۔ عدل کا کیا معنی ہے؟ یہ کہ ایک شخص کا جو دوسرے پر حق آتا ہے وہ اس کو پوری طرح ادا کر دے، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو، پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو۔ انسان دوسروں کے بارے میں بھی وہی چاہے جو وہ اپنے بارے میں چاہتا ہے۔ احسان حقوق کی ادائیگی میں اعلیٰ درجے کا طریقہ، انصاف کے ساتھ مربت بھی، قانونی دائرے سے آگے فیاضی اور ہمدردی بھی، خود کم حق پر راضی ہو جائے دوسروں کو زیادہ دینے کی کوشش کرے، اتائے ذل قربا رشتے داروں کو دینا، جیسا درد اپنے بچوں کے لیے ہو ایسا ہی قریبی رشتے داروں کے لیے بھی، مال صرف اپنے لیے نہیں بلکہ رشتے داروں کے لیے بھی، ان کی ضروریات کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اسی طرح تین چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ فحشاء، فحشاء میں کھلی ہوئی اخلاقی برائیاں، جن کا برا ہونا ہر انسان کو معلوم ہے، اپنے ضمیر کے تحت ہر انسان کو پتا چلتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اور جو شرمناک بھی سمجھی جائیں، جن کا ذکر معاشرے میں کھلے عام کرنا ناپسندیدہ بھی ہو۔ منکر معروف کا الٹ ہے، اچھی باتیں جو معاشرے میں اچھی سمجھی جائیں معروف کہلاتی ہیں، اور منکر جسے قبول کرنے سے انسان کی فطرت بھی انکار کرتی ہو اور دین بھی انکار کرتا ہو۔ بغی حد سے بڑھنا، سرکشی کا وہ کام جو انسان اپنی حدوں کو توڑ کر اپنی لمٹ سے آگے بڑھ کر کرے، جس سے دوسرے شخص کے حقوق پر اثر پڑے، دوسرے پر دست درازی ہو، کسی کی جان مال یا آبرو کے لیے ناحق کاروائیاں کرنا جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عدل کا حکم دیا، عدل کا ایک معنی اعتدال بھی لیا گیا ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں معتدل رویہ اپنائے۔ جہاں تک انسانوں کے درمیان عدل کرنے کا تعلق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک نور کے منبروں پر ہوں گے، وہ جو اپنے فیصلوں میں اہل و عیال اور جو ان کی حکمرانی میں ہو انصاف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات طرح کے انسانوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے اپنے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا امام، حاکم عادل۔ پھر وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزار رہا ہے، وہ مرد جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہے، وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوں یا جدا، اسی محبت پر قائم رہیں۔ وہ شخص جسے حسب و نصب کی مالک خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ اللہ کے خوف سے باز رہتا ہے۔ ایک وہ شخص جو چھپا کر خیرات کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے۔ عدل کے بہت سے مظاہر ہوتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ کہ اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ لوگوں کے فیصلے میں انصاف، ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے، اولاد کے بارے میں بھی برابری کی جائے، ایک کو دوسرے پر برتر نہ کیا جائے۔ بات میں عدل کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولا جائے، کذب اور باطل سے بچا جائے۔ عقائد و نظریات میں عدل کیا ہے؟ کہ حق اور سچائی کو تسلیم کیا جائے اور خلاف واقع باتوں کو دل میں جگہ نہ دی جائے۔ دوسری چیز جس کا حکم دیا، وہ احسان ہے، جو عدل سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کر ہے۔ انسان اس کی اچھائی سے بڑھ کر اچھائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز سے قتل کرو، یعنی دشمن کو میدان جنگ میں بھی مارو تو اس کا مسئلہ نہ کرو، ناک کان نہ کاٹو، اذیتیں دے دے کر نہ مارو، اور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرنے کا انداز اپناؤ، چھری تیز کرو اور ذبیحے کو راحت دو۔ یعنی احسان صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی۔ اسی طرح عبادت میں احسان۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ باتیں پوچھ رہے تھے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ مل احسان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو یقین رکھو کہ وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔ کسی بھی کام میں حسن کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ کام کسی نے دیکھنا ہے۔ دین میں، نیکی میں اصل حسن اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر یہ یقین آ جائے کہ اس کا یہ کام اس کے رب نے دیکھ لیا، اس کو پتا چل گیا۔ تنہائی میں بھی نماز پڑھے تو انتہائی خوبصورت طریقے سے، بالکل اندھیرے میں بھی ہو تو بہترین کام کرے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، اس کا یقین ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کو اپنے اوپر رب کی نگاہیں پڑتی محسوس ہو، پھر اس کا ہر کام ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی خوبصورت سے خوبصورت ہوتا ہے۔ احسان کا معاملہ اس کے دل کا بھی ہوتا ہے۔ انسان اپنے دل کو اچھا کیوں رکھے؟ نفرت سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینہ پروری سے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر انسانوں کو میرا یہ سیاہ دل نہیں بھی دکھتا تو میرا رب تو دیکھتا ہے۔ نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس کی ظاہری حرکت کو نہیں دیکھ رہے، اس کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دل کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں، سوچ کیسے آ رہی ہے اور خشوع خضوع ہے یا نہیں۔ اسی طرح قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کرے کہ ان سے حسن سلوک، نرمی، مہربانی اور اچھا برتاؤ، اگر وہ اچھا نہ بھی کرے تو ان سے اچھا ہی کرتا رہے۔ یتیموں کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا گیا کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو تانے نہ دیے جائیں، ان سے بے رخی نہ برتی جائے۔ مساکین کے ساتھ احسان کہ ان کی بھوک دور کی جائے، ان کو لباس مہیا کیا جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے۔ اسی طرح مسافر کے ساتھ احسان کہ خواہ ہم اس کو نہ بھی جانتے ہوں، اس کی ضروریات پوری کرنے والے ہوں، کیونکہ ان تمام کاموں کا صلہ اللہ دینے والا ہے۔ خادموں کے ساتھ بھی احسان کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت ادا کی جائے، ان سے وہ کام نہ لیا جائے جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اپنے سے بڑے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو انسان کی مجبوری ہے۔ انسان کا اصل اخلاق کیا ہے اور انسان کی اصل خوبی کیا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے؟ مثال کے طور پر اپنے ہی خادموں کے ساتھ کس زبان سے پیش آتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی قصور ہو یا غلطی ہو تو ان کو سمجھانا نہیں چاہیے یا کبھی ڈانٹ نہیں سکتے۔ نہیں، ضرورت پڑنے پر ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی حدود کے اندر۔ اس میں انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالے کہ جو زبان کو ناپاک کرنے والے ہوں۔ گالی گلوچ سے پرہیز کرے، کیونکہ گالی دینا فسق ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کو اچھی بات بتائی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا جائے، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دی جائیں، دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، ان سے ایذا کو دور کیا جائے، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، کوئی کمزور ہو تو اس کی مدد کی جائے، کسی پہ اتنا بوجھ نہ لادا جائے جو اس کے بس سے باہر ہو۔ اسی طرح بدنی کاموں میں احسان یہ ہے کہ کام عمدہ اور مضبوط ہو، یعنی جو کام بھی انسان کرے عام روزمرہ زندگی میں، خواہ وہ دنیا کا کام ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں بھی کوالٹی پروڈیوس کرے، اس میں بھی احسان اور حسن کا رویہ اختیار کرے۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید احسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کا حق نہیں بنتا اس کو چند سکے احسان جتا کے دے دو۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ہر کام میں احسان، ہر کام میں حسن، عام زبان میں جس کو ہم پرفیکشن کہتے ہیں۔ مثلا آپ کسی جاب پر ہیں تو پوری محنت سے کام کریں، آپ کاشتکار ہیں تو پوری محنت سے فصل کو اگائیں، یہ نہیں کہ کوئی زمین پر اگ جائے اور کچھ خالی رہے، کچھ کی حفاظت کی جائے اور کچھ بیکار اور بنجر پڑی رہے۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اللہ سے بہترین صلے کی توقع ہوتی ہے۔ وإيتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا حکم، جس کا پیچھے تفصیل ذکر گزر چکا۔ وینہى عن الفحشاء، بے حیائی کے کام سے رکنا۔ فحشاء اور بے حیائی کا کام یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی سات سے اوپر شاخیں ہیں، افضل شاخ لا الہ الا اللہ اور کم تر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سراسر بھلائی ہے، پورے کا پورا خیر اور بھلائی ہے۔ حیا کی ضد ہی بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان ہے، ایمان بہشت میں لے جائے گا، بے حیائی جفا ہے، جفا جہنم کا موجب ہے۔ یعنی بدتمیزی سے بات کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ بھی فحشاء میں شامل ہوتا ہے اور یہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اولاد کی مصیبت میں مبتلا ہو جانا بے حیائی کی مصیبت میں گرفتار ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ پھر کس چیز سے روکا گیا؟ بل بن کر برائی کے کاموں سے روکا گیا۔ ہر وہ چیز بری ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لہذا اس کی ایک تو پسند معلوم کرنی چاہیے، اور دوسری طرف وہ چیزیں بھی بری ہیں جن کو لوگ برا سمجھیں، جن کو انسان کی عقل برا سمجھے، جو انسان کے لیے برے نتائج پیدا کرنے والی ہیں۔ والبغی، اور سرکشی سے۔ سرکشی کیا ہے؟ کہ آپے سے باہر ہونا، چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ری ایکشن شو کرنا، دوسرا کے حقوق پر دسترازی کرنا، خواہ وہ حق خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب سے تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسم پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب سے تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ یعنی پکی قسم کھا کے پھر اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غلط کام کرنے کی قسم کھا بیٹھے انسان۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو، تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست سکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باس پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کیونکہ قسم کھا کے دوسرا اعتبار کر جاتا ہے اور انسان اس کا اعتبار توڑ دے اور اس کو دھوکا دے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی غیر مسلم تمہارا یہ رویہ دیکھ کر کہ تم اپنے عہد پورے نہیں کرتے کیا کرے، دین سے ہی دور ہو جائے۔ اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو، اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ دوش ڈالو۔ عام طور پر انسان عہد کب توڑتا ہے؟ جب اس کی اپنی مرضی کی کوئی چیز سامنے آتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ فائدے کے بدلے بیچ سکتے ہو، مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی کیا ہے، بہت چھوٹا ہے، کیونکہ دنیا خود ہی چھوٹی چیز ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جزا کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا، نیک کام خواہ کوئی عورت کرے اس کو بھی اس کی کوشش کے مطابق اور خلوص نیت کے مطابق بہترین اجر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اچھے کاموں کا اجر اور صلہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ملتا ہے، اسی لیے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ قرآن پڑھتے وقت شیطان کا کیا کام، یہ تو نیکی کا کام، یہاں شیطان کہاں؟ انسان جب غلط کام کرتا ہے تو شیطان مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میرے راستے پر ہے، میرا کام ہو رہا ہے، اس لیے ان لوگوں سے تو بے فکر ہو جاتا ہے جو آلریڈی اس کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہی کوئی شخص اس کے پھندے سے نکل کر اللہ کے راستے پر آتا ہے اور خاص طور پر قرآن پڑھنے لگتا ہے، اس کتاب کو تھامتا ہے، کیونکہ یہ کتاب بہت پر تاثیر کتاب ہے کہ کھلے دل سے اسے جو بھی سن لے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل نہ بدلے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تعصبات اور ضد اور عداوت کے کچھ پردے ڈال رکھے ہو تو بات اثر نہیں کرتی، ورنہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جو ہر پڑھنے والے کو فائدہ دیتی ہے یا ہر سننے والے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہرحال اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہی انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کی بات کو لیتا ہے، قرآن کو تھامتا ہے، تو شیطان اپنی پوری فوجوں کے ساتھ اس شخص پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو یا تو اس کام سے ہی روکتا ہے کہ کیا ملے گا تم کو یہ پڑھ کے، کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، کون سی نوکری ملے گی، کون سی ڈگری ملے گی، کون سی سند حاصل ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ آج کے دور میں لوگ آگے کو جا رہے ہیں اور تم پلٹ پلٹ کے 1400 سال پرانی کتاب کو لے کے بیٹھ گئے ہو۔ یعنی شیطان طرح طرح سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض صرف جنات نہیں انسانوں کے ذریعے سے بھی۔ انسان جب قرآن کی طرف آتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، لہذا انسان کو کیا حکم ہے کہ جب اس کو پڑھو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لو، کیونکہ انسان اگر ساری رکاوٹیں دور کر کے عبور کر کے اس کو ہاتھ میں لے بھی بیٹھتا ہے تو شیطان پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہاتھ میں ہوتا ہے اور دل اور دماغ کہیں اور ہوتے ہیں، مجلس کوئی ہوتی ہے اور ہم ذہنی طور پر کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی بسا اوقات نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا کہا گیا، بار بار کی یاد دہانی کے باوجود بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات الٹ سمجھ آتی ہے، جو قرآن کہنا چاہتا ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، لہذا قرآن پڑھ کر بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے گویا پڑھا ہی نہ ہو۔ اس لیے خاص طور پر یہ تدبیر سکھائی، اس کتاب کے پکڑنے میں، اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ جو آئے تو سمجھیے کہ یہ ایک شیطانی چال ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اور شیطان کی شیطنت سب سے بڑی کیا تھی کہ اس نے تاویلیں کی تھی چیزوں میں، ہیلا سازی کی، حجت بازی کی. اعلیٰ خیروں میں اس کی شیطنت اس کے عقل میں تھی کہ اس نے اللہ کا حکم مان کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنے عقل اور لاجک کو سامنے رکھ کر بات سوچی اور کہا میں اس کے آگے کیوں جھکے، تم اس سے کم کر ہے. تو شیطان کی شیطنت عقل کے بے جا اور ناروا استعمال میں بھی ہے. اللہ نے عقل دی کہ اچھے مفید تعمیری کاموں میں استعمال کرو، لیکن اگر انسان اس سے کنسٹرکٹیو کام لینے کی بجائے ڈسٹرکٹیو چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو وہی فائدہ مند چیز نقصان دہ ہوتی. اب دیکھیے چھری کے دو فائدے ہیں، مثلا ایک کو نشتر کہتے ہیں جو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس سے اصلاح کا کام کرتا ہے، اور قاتل کے ہاتھ میں کو لوگوں کے لیے عذاب کی چیز بن جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز عقل ہو یا کوئی، اپنے طور پر نہ اچھی ہے نہ بری، اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. لہذا شیطان کی شیطنت سے بچنے کے لیے، اللہ کی کتاب پڑھ کر اس سے غلط معنی نکالنے کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں خود کو دینا چاہیے. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں بناتے، جھوٹ کو وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو مانتے نہیں، وہی در حقیقت جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، ناشکری کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر شخص اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی جتنا کام ایک پوری امت کرتی ہے وہ ایک شخص نے کر دکھایا۔ اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور نصیحت کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف بھی بھولے طریقے سے نہ بلاؤ۔ جس طرح دنیا کے کاموں میں پرفیکشن کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے دین کے کام کے لیے، تبلیغ کے کام کے لیے بھی خوبصورت سے خوبصورت، اچھے سے اچھا، مفید اور پر حکمت طریقہ تلاش کرو، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام لیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو، نہ ان کی چال بازیوں پر تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں۔ والذین ہم محسنون، اور وہ جو احسان پر عمل کرتے ہیں ان کا ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔